وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ایک صاحب نے میرے شیخ اور مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کیا کہ میں اپنی روحانیت کو، میں چاہتا ہوں کہ میری روحانیت اڑ جائے. میرے پیارے دوستو، روحانیت اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کا، بندے کے اس تعلق کا نام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا تعلق، بندے کا اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرما برداری کا تعلق، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے عنایت اور مہربانی کا تعلق، جس کو قرآن پاک میں فرمایا: فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیالون قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ فذکرونی بالاطاعتی، یہ تفسیری جملہ حضرت نے نقل کیا، فذکرونی بالاطاعتی، تم مجھے یاد کرو اطاعت سے اور فرما برداری سے. تو اذکرکم بالعنایتی، میں تم کو یاد کروں گا اپنی عنایت و مہربانی سے. اور اسی تعلق کا نام روحانیت ہے، اور اسی کو نسبت کہتے ہیں. آگے ہو جاؤ، آپ بھی آگے ہو جائیں اور دیکھتے بھی رہیے تاکہ آپ کا فیض ملتا رہے نا. تو اس تعلق کا نام، اسی کو نسبت کہتے ہیں اور اسی تعلق کو روحانیت بھی کہتے ہیں، کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرما برداری کا تعلق، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے عنایت و مہربانی کا تعلق، جانبین سے ہے نا. یہ میرے مرشد کی بات یاد آئی کہ بعض لوگ اپنی طرف سے اپنے کو صاحب نسبت سمجھتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ کسی طالب علم سے کسی نے پوچھا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا: آج کل میں شہزادی سے شادی کی تیاری کر رہا ہوں. کہ اچھا، آپ کی کتنی تیاری ہو گئی؟ اس نے کہا: 50%، یعنی 50-50. پوچھا: وہ کیسے؟ آپ کی یہ جو 50% اور 50% تیاری ہو گئی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا: اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تو راضی ہو گیا، بادشاہ کا راضی ہونا باقی ہے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتا ہے کہ خانہ داماد پر از شور و شر، داماد کے گھر میں جو ہے وہ ڈھول باجے بج رہے شادی کی تیاری میں، اور خانہ دختر نبودے زی خبر، اور بیٹی کے گھر میں وہاں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ شادی ہو رہی ہے. فرمایا: ایسے ہی بعض لوگ اپنی طرف سے اپنے کو با کمال ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ان کے ڈھول بجنا شروع ہو گئے، ہم بھی اللہ والے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے ان کا نام نہیں ہے. اس لیے روحانیت جانبین کے تعلق کا نام ہے، نسبت جانبین کے تعلق کا نام ہے. لیکن کہتے ہیں نا جی، نسبت ٹھہر گئی فلاں کے بیٹے کو فلاں کی بیٹی سے، نسبت ٹھہر گئی تو پتہ چلا جانبین کا راضی ہونا ضروری ہے کہ نہیں. تو اس جانبین کے تعلق کو نسبت بولتے ہیں. تو نسبت معاللہ در حقیقت جانبین کے تعلق کا نام ہے، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق و اطاعت و فرما برداری کا، اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے تعلق و عنایت و مہربانی کا. اور پھر اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہے کہ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو باخدا ہے اور مسجد سے باہر نکلا تو جناب اپنی مرضی ہے، کسی حسین کو دیکھیں یا فلم دیکھیں یا کرکٹ میچ دیکھیں چاہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر۔ تو میرے پیارے دوستوں اس کو نسبت اور روحانیت نہیں بولتے۔ تو حضرت سے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں اپنی روحانیت کو اڑانا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اس کی تدبیر بتائی۔ میں نے مرشد سے پوچھا، فرمایا کہ اس کی تدبیر وہی ہے، اس کی تدبیر وہی ہے جو جہاز اڑانے کی ہے۔ عرض کیا حضرت وہ کیسے؟ دیکھو وہ والا پنکھا بھی چلاتا۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا جہاز اڑانے کے لیے تین کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک کام کہ جہاز پر پائلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ پہلی بات سوال ہو سکتی ہے جی صلاحیت کی بات، تو ہمارے اندر صلاحیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان اور نفس کے چکر یا اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لہذا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے۔ صلاحیت پہلے عطا فرمائی اور اس کے بعد اطاعت اور فرما برداری کا حکم بعد میں ہے، پہلے صلاحیت ثابت ہے۔ تو جس طرح سے جہاز کے لیے اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح سے میرے مرشد نے فرمایا اپنے اوپر ایک پائلٹ مقرر کرو۔ وہی شیخ اور مرشد ہے، رہبر ہے۔ اب جہاز دکھا رہا ہے کہ جی ٹینکی میں پیٹرول موجود ہے، سارے سسٹم ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کے پر بھی کھل رہے ہیں، پہیے بھی کھل رہے ہیں، اس کے سسٹم نے سب بتا دیا، لیکن اس جہاز پر پائلٹ نہیں ہے، کیسے اڑے گا؟ علم ہے موجود کہ عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، لڑکوں کو دیکھنا، یہ علم موجود ہے، بری بات ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ علم موجود ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، تمام اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا علم اور نافرمانی کا کہ اس سے بچنا چاہیے موجود ہے، لیکن وقت پر کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں باخدا، مسجد سے باہر نکلے لیکن جہاں کوئی ہنسی نظر آئی اگر یوں نہ دیکھ لیا تو یوں دیکھ لیا کہ جی ہم اب اتنے بھی کافر نہیں۔ وہ جیسے ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا تو اب اس سے کہا کہ سحری کر لو، یار صبح اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، کہ اچھا جاؤ یار بازار سے کچھ سامان تو لے آؤ افطار کے لیے۔ ارے بھائی دھوپ بہت ہو رہی ہے، دیکھ رہے نہیں ٹیمپریچر کتنا جا رہا ہے، بڑا مشکل کام۔ کہ اچھا بھائی کھانا تو پکا لو، یہ بھی بس مجھ سے چھری کاٹتے ہوئے میرے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ہر بہانے کرتا رہا۔ اس نے ساتھی نے سب تیار کر دیا، افطار لگا دیا، کہ یار اب افطار تو کر لو۔ اس نے کہا اب اتنا بھی کافر نہیں کہ تمہارے افطار میں بھی ساتھ نہ دوں۔ تو اسی طریقے سے اب چونکہ اب کافر تھوڑی ہیں کہ ایسے دیکھیں گے حسینوں کو، نہیں صاحب ہم ایسے نہیں دیکھتے، توبہ توبہ توبہ، ہم تو ایسے دیکھتے ہیں ٹیڑھی نگاہ سے، تاکہ تھوڑا دیکھے تھوڑا نہ دیکھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ سگریٹ یوں نہیں پیتے، یوں پی لیتے یہاں لگا کے، دھواں تو جا ہی رہا ہے نا۔ وہ ہمارے ایک رشتے دار تھے، یوں پیتے تھے نا یہاں اٹکا کے، کہا اب ان سے پوچھا آپ سگریٹ پیتے ہیں، توبہ میں سگریٹ کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ تو واقعی منہ نہیں لگاتا کیونکہ ایسے پیتے ہیں نا، اس لیے منہ بھی نہیں لگاتے۔ تو تقویٰ بھی ایسا ہی ہے کہ توبہ توبہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس لیے اچھا جہاز کے پائلٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پائلٹ کسی پائلٹ کے، جو پائلٹ کبھی کسی جہاز اڑانے والے پائلٹ کو اکیلے جہاز نہیں دیا جاتا، یعنی جو اصلی پائلٹ بھی ہوگا اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پائلٹ ضرور ہوگا، لازمی ہے. ایک جہاز گر گیا تھا تو اس کے ایک بلیک باکس ہوتا ہے جس میں جہاز میں جو کچھ ہوتا ہے سب اس میں ریکارڈ ہوتا رہتا، محفوظ ہو جاتا ہے. اب وہ جہاز گر گیا، بلیک باکس تلاش کیا، وہ بلیک باکس نہیں ملا. اب وہاں سے مسلسل رابطہ وائرلیس سے پوچھا، بھائی کوئی چیز ہو کسی سے، ہم کس طرح اندازہ، یہ حادثہ پیش کیسے آیا، کیا کوئی کا، سارے مسافر کا، سب مسافر مر گئے، جہاز کا عملہ وہ بھی، پائلٹ کا وہ بھی، ارے کچھ نہیں ہے جسے ہم پتا چل سکے. ہاں ایک بندر بچا ہے. بندر؟ چلو بھائی بندر کے ماہر کو بھیجو. وہ بندر کا ماہر آیا، اس نے پوچھا، اس نے پوچھا مسافر کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جہاز کا عملہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا پائلٹ کیا کر رہا تھا؟ گھبرا گئے. اور تم کیا کر رہے تھے؟ تو جو اپنے اوپر پائلٹ بندر کو مقرر کرے گا اس جہاز کا کیا اثر ہوگا؟ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ اپنی روح پر ایک پائلٹ مقرر کرے، کسی اللہ والے کو اپنے سر پر مقرر کرے، لیکن بندر نہ ہو، قلندر ہونا چاہیے. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ نے فرمائی، یہ قلندر اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے، کیونکہ قلندر کا نام آتے ہی وہ جو زنجیر پہنے ہوئے دمادم مست قلندر، کبھی تو باہر کبھی تو اندر، دمادم مست قلندر وہ لوگ یاد آتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، بس ڈھول کی تاپ پر ناچے جا رہے ہیں اور گھر گھر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں. یہ قلندر ہے، یہ تو بندر ہے، یہ تماشا دکھا رہا ہے نا. بندر بھی یہی ہے، تماشا دکھاتا ہے، لاؤ پیسہ دو. اس سے پوچھتے ہیں کہ بچہ جمورا سسرال کیسے جائے گا؟ تو جو گھر گھر دروازے مانگ رہا ہے، آ یہ قلندر نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی کی پہلے تعریف سنیے، فرماتے کہ قلندر اولیاء اللہ کے اس طبقے کا نام ہے کہ جس کی نفلی عبادات تو کم نظر آتی ہے. غور سے سنیے گا الفاظ کو، کہ قلندر اولیاء اللہ کے اس طبقے کا نام ہے کہ جس کی نفلی عبادات تو کم نظر آتی ہے لیکن جس کا دل ہر وقت باخدا ہوتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کے ساتھ ہوتے. زمیں پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، زمیں پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. یہ ہے اس طبقے کا نام کہ جس کی نفلی عبادات تو کم نظر آئے گی. نفلی عبادات پر غور کیجئے گا، ایسا نہیں کہ ایک آدمی جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہو تو جماعت کی نماز کا تارک فاسق ہے. آدمی جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ فاسق ہے، ولی اللہ نہیں بن سکتا کبھی، جو جماعت کی نماز چھوڑنے والا ہو. کہ جی جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کہ ہم تو کہ جی یہاں سب مخلوق ہیں، ان کے دل گندے، ہم گندوں میں نماز نہیں پڑھتے، یا ہم مکہ شریف مدینہ شریف جا کے نماز پڑھتے ہیں. نہیں، جماعت کی نماز، اور وہ مسجد کی جماعت کی نماز، مسجد کی جماعت کی نماز، اس کو بلا عذر چھوڑنا یہ گناہ ہے، چاہے وہ افطار پارٹی کیوں نہ ہو، چاہے شادی کیوں نہ ہو. دیکھیے اللہ والوں کی صحبت کا کیا فیض ہوتا ہے، واقعی حضرت کی برکت عجیب. ایک دفعہ میرا ایک جگہ سفر تھا پنجاب کے ایک علاقے میں، تو ہمارے میزبان جو تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے تقریب ہے خاندان کی، تو تم، میں نے اپنے خاندان والوں کو بتایا تمہارے سفر کا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پیر کو آنے دو، اس سے اپنا جو ہے وہ نکاح پڑھوائیں گے. تو مجھ سے پوچھے پڑھا دو گے؟ میں نے کہا کوئی عرض نہیں، پڑھا دے. جب وہاں پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، بارات تیار تھی. اب میں پہنچا، انہوں نے کہا ہے ہمارے دوست مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ نکاح پڑھانا ہے. تو میں نے کہا نکاح کہاں پر ہوگا؟ کہا وہ شامیانے میں ہوگا. میں نے کہا بھائی دیکھو مولوی صاحب آپ تو سمجھتے ہیں, حدیث شریف میں آئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجعلوہ فی المساجد, کہ اپنے نکاحوں کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو. میں کہا میں تو نکاح مسجد میں پڑھاؤں گا, ان کو کہا مسجد چلے. کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مسجد جائیں. میں نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کیوں کہا, وہ کیا ہماری مجبوری ہے؟ میں نے کہا اگر ان کی مجبوری ہے, اگر وہ لہ گئے تو میں بھی مجبور نہیں, میں نہیں نکاح پڑھاتا, میں خلاف سنت کام نہیں کروں گا. کہہ رہے وہ تو نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ جا کے پڑھا دیں, جو بھی پڑھا دیں, میں معذور, میں معاف, میں تھکا ہوں, مجھے آرام کرنے دوں, ابھی میں لیٹا اسی نیت سے, چلو آرام کروں گا. بول صاحب پھر آئے, کہہ رہے وہ تو سب لوگ مسجد پہنچ گئے, وہ لوگ مسجد جا رہے ہیں, کہہ رہے نہیں ہم نکاح نہیں دے پڑھوائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی شیخ کی کیسی برکت ہوتی ہے. اب مسجد میں گیا تو کبھی پنجاب کا دھولا دیکھا آپ نے؟ ہاں نہیں دیکھا, بڑی چیز ہے دیکھنے کی. وہ اس دولہا کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ پورا شیروانی ہوگی اور اوپر کلا ہوگا اور پورا سہرا وہرا, یعنی اس کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہٹانا پڑتا ہے. وہ اپنی ایک چیز الگ ہی ہوتی ہے. وہ تو جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا, جیسے دیکھا تو سامنے دھولا نظر آیا, اپنا کلا بےچارا اتار کر, سہرا وہرا اتار کر, شیروانی کے بٹن کھل رہا تھا. یقین جانے میرا دل اتنا عجیب ہوا کہ دیکھو اس بےچارے کو دیکھو اس محبت میں. اب اس کے ذہن میں کیا, اس کو سنت وہ ہوتی تو کیا بات تھی, لیکن بس اس کے ایک دل میں تھا کہ ایک نیک گمان ڈال دیا. اب وہ شیروانی کے بٹن کھول کر نماز پڑھنے کی تیار, وضو کر رہا تھا وہ. اب سوچے دلہا اور سب اپنا جو لوازمات اتار کر وضو کر رہا ہے. دل میرا واقعی عجیب ہوا. اتنے میں اذان ہو گئی تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو اعلان کرنا کہ نماز کے بعد دو سنت کے علاوہ ہرگز کوئی نفل نہ پڑے, سب سے فوراً نکاح ہوگا بس, کیونکہ اتنا وقت پہلے ہی انتظار کیا, ظہر کی نماز کا وقت تھا. خیر انہوں نے اعلان کیا اور ایسے ہی ہوا, دو سنت ہوئی اور میں سیدھا ممبر پر بیٹھ گیا. اب وہ دلہا بےچارا وہی سادی ٹوپی پہن کر آ گیا. میں نے کہا جاؤ اپنا کلا تو پہن کراؤ. اس کی تالیف قلب کے لیے تھا. خیر وہ گیا, اس کا ارادہ نہیں تھا, لیکن خیر اٹھا اور بےچارہ گیا اور پہن کر. میں نے کہا بےچارا دھولا ہے, اس کا کچھ تو اکرام ہونا چاہیے نا. تو خیر اس نے پہنا. پانچ منٹ کا مختصر سا بیان تھا جس میں چند ضروری باتوں کو ذکر کیا. اس میں ایک بات یہی کہ نکاح کو مسجد میں کریں. اور ایک آدھ مضمون, بہرحال مختصر بیان تھا, پر نکاح پڑھایا. تو نکاح پڑھانے کے بعد میں نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے, تو میں نے کہا لو میری طرف سے تحفہ. مجھے یہ ہوا کہ بےچارا ہے, چلو ایک اچھی خوشی کی چیز ہے. اب وہ جھجک رہا ہے تو پیچھے سے بات آئی, ابے لے لے بڑکتی نوٹ نے. اچھا اس کے بعد میں پھر خیر آرام آرام کیا, آرام کو شام کو اٹھا, عصر کی نماز پڑھ کے پھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اسی گاؤں کے جو نمبردار وغیرہ بڑا ہوتا ہے وہ آیا تو اس نے مسافہ کیا. اس کے مسافہ کے بعد مجھے کچھ پیسے دینے کے لیے اس نے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ ہماری خوشی ہے. میں نے کہا یہ تو سیدھی سیدھی نکاح پڑھانے کی فیس ہے. کہ نہیں نہیں ہماری خوشی ہے, تم سفر سے آئے ہو, مسافر ہو. میں نے کہا میں یہاں پہلی دفعہ تو آیا نہیں ہوں, پہلے بھی سفر پر آ چکا ہوں, تو پہلے تو کبھی آپ نے مجھے پوچھا نہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ نے میرے سفر یا مسافرت کی وجہ سے مجھ پر آپ کو محبت نہیں آئی, مسئلہ وہی نکاح کا ہے. تو آپ کو اندیشہ ہے کہ نکاح نہ ٹوٹ جائے. پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ ایک پیر صاحب تھے, ایک جعلی پیر تھا, تو اس کے ایک مرید کا نکاح اس نے کسی مولوی سے پڑھوا لیا. اب پیر نے سوچا کہ اگر میرے سارے مریدوں نے دوسروں سے نکاح پڑھوایا تو میرا تو نظر آنا بند ہو جائے گا. تھا جاہل پیٹ بھر کے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حکیم الامت نے فرمایا یہ بات کہ اب وہ آیا اس نے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ جو جاہلانہ انداز میں بدوہا واللیل اذا سجا، اس نے کہا بھائی لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے، اس نے کہا یہ سورت ختم ہوگی اور اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، ادھیڑ رہا ہوں نکاح. اب وہ بےچارے سارے دیہاتی ہاتھ جڑ گئے، ارے شاہ صاحب پیر صاحب ایسا مت کرو. ارے نہیں کیسے نہیں، تم نے ہم سے نکاح نہیں پڑھوایا نا، تمہارا نکاح ٹھیک نہیں ہوا، ابھی میں اس کو ادھیڑ رہا ہوں، یعنی نکاح ایسے ادھیڑ کے الگ کر دیں گے. ایسے ڈرائے سب اپنی نوٹ کے لیے، میں نے یہ واقعہ بھی سنا، میں نے گھبرائے مت آپ، میں فیس اگر آپ مجھے نہیں بھی دیں گے آپ کا نکاح بالکل ٹھیک رہے گا، گھبرائے مت، نہیں ٹوٹتا جب تک آپ نہ توڑنا چاہے بچہ بچی. کہ نہیں نہیں خوشی ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ خوشی نہیں ہوتی، آپ کے یہاں یہ طریقہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھے. میں نے یہ نکاح دیکھیے صرف سنت سمجھ کے پڑھا ہے، اور دیکھیے مسجد میں ہوا. میں نے کہا بہت ضد کی، میں نے کہا سچ سچ بتائیے، اگر آج نکاح نہ ہوتا اور میں یہاں آتا اور نکاح نہ پڑھاتا تب آپ مجھے یہ پیسے دیتے؟ پھر مخلص آدمی کہنے لگے واقعی ہم نہ دیتے. میں نے کہا اسی سے سوچ لی کس لیے. میں نے کہا میری آپ سے فیس یہی ہے کہ آئندہ آپ اپنے خاندان میں اعلان کر دیں کہ ہم سب کے کسی کے بچے کا نکاح ہو کسی کے بچی کا نکاح ہو مسجد میں ہوگا، بس سمجھے آپ کی طرف سے میری فیس ہو گئی. تو دیکھیے یہ ہوتی ہے شیخ کی برکت. اس وقت جو پریشر آتا ہے نا، یہ واللہ اللہ والوں کی صحبت سے قلب پر ایسی برکت ایسا نور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس پریشر کو برداشت کرتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے. اس لیے کسی کو اپنے اوپر بڑا مقرر کرے. اور دیکھیے کتنے حدیث شریف میں آتا ہے المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. کیا مطلب؟ آئینے کی صفت یہ ہے، آئینے کی صفت یہ ہے کہ جو آئینے سے رابطہ کرتا ہے آئینہ اس کو اس کا عیب بتاتا ہے، اور ایسے خاموش عیب بتاتا ہے سب اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا. اگر وہ اچھا بھی ہو جائے تو بھی دکھاتا ہے ہاں اب تمہاری شکل اچھی ہو گئی ہے، لیکن آئینے کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ناک پکوڑے جیسی نظر آتی ہے. اس لیے المومن الکامل مراعات المومن الناقص، کامل مومن ناقص مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی جن کے قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور اخلاق حمیدہ سے متصف ہے جو لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں ان کے لیے آئینے کا کام دیں گے. اور آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ اسی کو عیب بتائے گا، کسی اور کو نہیں بتائے گا، کیونکہ ہم لوگ سراپا عیب ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی نظر میں اپنے کو بڑا باکمال سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں پتا تو چلتا ہے کہ گڑبڑ تو کچھ ہے لیکن پھر بھی میں اللہ والا ہوں. اس کے لیے ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہوا تو نکلتی ہے لیکن نہ اس میں بدبو ہے نہ اس میں آواز ہے. ہوا پتا چلتا ہے نکلتی تو ہے لیکن نہ بدبو نہ آواز. ڈاکٹر صاحب نے ایک نسخہ لکھا، ایک ہفتہ اس کو استعمال کریں، ہفتے بعد دوبارہ اپنا چیک اپ کرائیں. ایک ہفتے بعد عورت واپس آئی، اس نے کہا ارے ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، ایسی بدبو سڑی ہوئی جیسے انڈا سڑ جائے نا، ایسی سڑی ہوئی بدبو، لیکن عجیب ہے آواز نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا چلو آپ کی ناک تو کھل گئی، اب آپ کے کان کا بھی علاج کرتے ہیں. یہ ہمارے عیوب کا حال ہے. حضرت عظیم رحمت اللہ صاحب معاشر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم بھی تر نہیں. ہمارے عیوب مخلوق دیکھ رہی ہے، ہمارے اخلاق کو، ہماری حرکتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو ولی اللہ کی ولایت کے اس مقام پر ہیں کہ اترنے کو تیار بھی نہیں ہے کہ نہیں بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں بس. اور عالم یہ کہ ہمارے عیوب ساری دنیا دیکھ کر ہنس رہی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو کسی کو اپنے اوپر بڑا کرنے مقرر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے جیسے جہاز حوالے کر دیتا ہے، اب پائلٹ ادھر لے جائے ادھر لے جائے ادھر لے جائے، سبحان اللہ، جہاز کچھ بولتا نہیں ہے کہ کتنا بڑا جہاز ہے. پائلٹ کی اگر دونوں کا ریشیو اور تناسب نکالا جائے تو پائلٹ اور جہاز کا ریشیو اور تناسب بنتا ہے کوئی؟ کیا عالم ہے، تنو وزنی. اور وہ پائلٹ بہت 80-100 کلو کا ہوگا، لیکن میرے پیارے دوستو سبحان اللہ، وہ اتنا بڑا جہاز بغیر پائلٹ کے اڑتا نہیں ہے، پائلٹ چاہیے. لیکن میرے مرشید فرماتے ہیں کہ جس کو پائلٹ مقرر کرو، اب تم کو جدہ جانا ہے، تو یہ بھی دیکھو کہ وہ ایئر لائن، وہ جہاز جدہ بھی جا رہے کہ نہیں. پتا چلا کہ وہ تو بینکاک جا رہا ہے جو کہ مشرق کی سمت ہے، اور آپ کو مغرب میں جانا ہے، جدہ کعبہ شریف مدینہ شریف جانا ہے جو کہ مغرب کی سمت میں ہے. وہ جا رہا ہے، وہ جانے والا مشرق کو ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں مغرب کو، کیسے کام بنے گا؟ لہذا جہاز کو دیکھو، یہ جا کا رہا ہے، اس کی صحبتوں میں بیٹھو، اس کی صحبت سے پتا چلے گا کہ یہ شخص جدہ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. لہذا جہاز کا ایک اصول ہے، پہلے جو پائلٹ نئے نئے آتے نا، ان کو ہمیشہ بڑے پائلٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے. جیسے گاڑی چلانے والا ہوتا ہے نا، کچا لائسنس والا، پہلے پکے لائسنس والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو پہلے کو پائلٹ بناتے ہیں، معاون پائلٹ. اس کے بعد جب اس کو جہاز اڑانے کو دیتے ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے روٹ دیتے ہیں، اسکردو بھیج دیا، چترال بھیج دیا، رحیم یار خان ان علاقوں میں، پھر اس کے بعد اس کو بڑے شہر، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان وغیرہ، اس کے بعد میں بڑے شہر ملتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد غیر ملک کی پروازیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، پھر کہیں جا کے وہ لندن اور جدہ اور مدینہ شریف، بڑی پروازیں بعد میں ملتی ہیں. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے جس کو شیخ کا انتخاب کرنا، جس کو اپنے اوپر بڑا مقرر کرنا، پہلے یہ دیکھے اس کا مدینہ شریف سے بھی کوئی رابطہ ہے کہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ سنت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اتباع سنت کے اس کے کیا حال ہے؟ متبع سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدمی متبع سنت نہ ہو، اعلان کرے میں مدینہ شریف لے کر جاؤں گا، خود کبھی گیا نہیں ہے، وہ کیا لے کر جائے گا؟ وہ دعویٰ تو کرے گا کہ میں ہوں مدینہ شریف کا، لیکن میرے پیارے دوستو یہ حیرت ہے، مدینہ شریف کے آپ کو خوشبو ہی نہیں آ رہی، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے، آپ کا ہر عمل خلاف سنت، نہ نماز سنت کے مطابق، نہ جوتی کیسے پہنیے، شلوار دیکھے ٹخنے سے نیچے، لباس دیکھے خلاف سنت، گفتگو دیکھے خلاف سنت، معلوم ہی ہوتا ہے کہ آپ اس روٹ پر نہیں گئے. آپ ماسکو، واشنگٹن اور لنڈن تو جاتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، اخبار میں اشتہار چھپا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تشریف لائے ہوئے کراچی میں، اور اتوار کے روز صبح 10 بجے وہ اپنی زیارت بھی کروائیں گے، اور ان کی مستجاب الدعوات ہے، جو دعا مانگتے قبول ہوتی ہے، ان سے دعائیں کروائیں، پانی پر دم بھی کریں گے اور بڑے بڑے دم والوں کو بے دم کر دیں گے. ایک عورت کسی جالی پیر کے پاس گئی نا، تو وہ پھونک مار رہا تھا، اس نے پوچھا، وہ دم کر رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ دم کرنے کے علاوہ بھی کچھ اور مزید؟ میں کہا ہاں، میں دم کرتے کرتے یک دم کر دیتا ہوں. تو اب اعلان ہوا، اب ہر آدمی ہے، چلو بھائی ایک اللہ والے کی زیارت ہو جائے. پہنچے 10 بجے کا وقت مقرر، تمام ہال بھرا ہوا، منتظر ہیں لوگ. پوچھا بھائی حضرت صاحب کہاں سے تشریف لائیں گے؟ بتایا بھائی یہ فلاں دروازہ ہے، اس دروازے سے تشریف لائیں گے. ٹھیک 10 بجے جناب، ٹھیک 10 بجے دروازہ کی آواز آئی کھلنے کی، دروازہ کھلا اور ایک شخصیت باہر تشریف لائی، اتنے بڑے بڑے بال، یہ مونچھیں، یہ بڑی بڑی، چہرہ صاف، ٹی شرٹ پہنی ہوئی یہاں تک، گلے میں سونے کی چین، ہاتھ میں کڑا، ٹائٹ جینز اور ہاتھ میں اور جناب آئے تشریف کرسی پر. ہاں بھائی کس کو دعا کرانی ہے؟ دعا کرائیں گے آپ؟ کہیں گے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے ہیں، آپ مانیں گے؟ پتا یہ چلا کہ اللہ والے کا ایک حلیہ ہے جس کی شلوار ہم نے ٹخنے سے نیچے دیکھ لی، کتنی سر پر اتنی بڑی پگڑی باندھ لے، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے دیکھ لی ہم اسے اللہ والا نہیں مانیں گے. کیوں جناب؟ اتنی بڑی بڑی جو مونچھیں رکھے، مخلوق کو ڈراتا پھرے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. پتہ چلا اللہ والے کا بھی ہمارے ذہن میں ایک حلیہ ہے، تو جس کا ظاہر پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ یہ نبی کا متبع اور ماننے والا نہیں، پیروکار نہیں، بلکہ نبی کا مخالف ہے، وہ ہمیں کیا اللہ کی محبت کا راستہ سکھائے گا؟ صحیح ہے نا جناب؟ لیول دیکھتے ہیں، لیول، اس کا لیول کیا ہے؟ تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں پائلٹ کا انتخاب کرو، اور اس پائلٹ کی خصوصیت ہے تو وہ رہا کس کے ساتھ ہے اور راستہ بھی جانتا ہوں، اور پھر اس کے جہاز پر بیٹھ کر مسافر بھی گئے. ایسا نہ اس ڈاکٹر کی طرح سے، ایک ڈاکٹر قبرستان سے گزرا تھا، اس نے یوں منہ چھپا لیا، ساتھی تھا اس نے، بھائی خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل میں یہ جو اس قبرستان کے 80% لوگوں کو میں نے ہی بسایا. تو جس اللہ والے کے صحبت میں بیٹھنے والے نہ نماز کا ہوش، نہ سنت کا ہوش، نہ لباس کا ہوش، اذان ہو رہی ہے وہاں بیٹھے ہیں، نماز مسجد میں ہو رہی ہے ادھر گپے لگا رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، نہ کوئی عمل سنت کے مطابق، زبان دیکھو ایسی، تو میرے پیارے دوست کا مطلب استاد ہی کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ شاگرد استاد کو پکار پکار کے بتاتا ہے کہ اس کا استاد کیسا ہوگا. اس لیے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی تعارف نامہ، انٹروڈکشن اور پروفائل نہیں پڑھتے، بلکہ اس کی پروڈکٹ دیکھتے ہیں. صحیح ہے نا جناب؟ اگر ایک آدمی زبان سے تعارف کرو ہم ایسے ویسے، کہا بھائی عملی مظاہرہ دکھاؤ. سبحان اللہ، یہ چیز ہوتی ہے شیخ کامل، ہمارے مرشد، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اولیاء اللہ، علماء، حضرت کے مریدین، کہ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء سب پاکستانی، پوری دنیا کے، جیسے اجتماع تھا کیسے کیسے حضرات پوری دنیا سے تشریف آوری، وہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص، یہ استاد کیسا ہے، شاگرد بتاتے ہیں. باقی کچھ جیسے دو چار نالائق مرید ہم جیسے نکلا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہر ادارے، ہر تعلیمی ادارے کے اندر دو چار فیل ضرور نکلیں گے. وجہ کیا؟ انہوں نے محنت نہیں کی. کیونکہ جس ادارے کے اندر کسی کی A1 گریڈ آ رہا ہے، کسی کا A گریڈ آ رہا ہے، کوئی فیل ہو رہا ہے، اس کا مطلب A1 والے نے محنت کی ہے اس لیے وہ پاس ہو گیا، اور فیل والے نے محنت نہیں کی، اس میں ادارے کا قصور ہے، قصور طالب علم کا ہے. اس لیے شیخ کے انتخاب میں دیکھیں کہ اس کے مریدین کے تعلق معاللہ سے پتا چلے گا کہ اس کا تعلق معاللہ کیسا ہے. تو پہلا، اپنے اوپر بڑا مقرر کریں، اور بڑا کس لیے مقرر کریں؟ اپنی روحانی بیماریوں کی صحت کے لیے. اس لیے نہیں اس سے دعا کرائیں گے بچے پیدا ہو جائیں گے، اس سے دعا کرائیں گے ہمارے قرضہ دور ہو جائے گا، اس سے دعا کرائیں گے ہماری فیکٹری کام ہو جائے گی، اس سے دعا کرائیں گے ہمارا سارا کام ہو جائے گا، یعنی سب کچھ لیں گے، اس اللہ والے سے اللہ کو نہیں لیں گے. یہ سب لینا، چیزیں لینا جائز تو ہے کہ جی دعا کرا دے قرضہ ادا ہو جائے، فلاں شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، سب ٹھیک ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مٹھائی والے سے تم نے مٹھائی نہیں لی، اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا اللہ والوں سے اگر تم نے اللہ کو حاصل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو پہلا، پائلٹ مقرر کریں. نمبر دو کا، کہ اس کے فیول میں، فیول ٹینک میں، اس کی ٹنکی میں اسٹیم اور پیٹرول ڈال کے رکھیں، کیونکہ جہاز اڑتا ہے جس وقت، میرے شیخ فرمایا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جب جہاز اڑتا ہے، کیونکہ جہاز کے تمام اجزاء زمینی ہیں، لوہے کا جہاز جتنے اجزاء اس کے سب زمینی ہیں، لہذا زمین کا مرکز چھوڑنے کے لیے جہاز کو مرکز چھوڑتے وقت پیٹرول بہت لگتا ہے، لہذا اپنے تمام انجن کھولتا ہے، اور جب ایک دفعہ فضا میں بلند ہو جاتا ہے پھر ایک آدھ انجن پہ اس کا کام چلتا رہتا ہے. لہٰذا میرے شیخ فرماتے ہیں ہمارا جسم چونکہ زمین سے بنا ہوا ہے، لہٰذا زمین کے مرکز کو چھوڑنے کے لیے قلب کے اندر نہایت اعلیٰ درجے کا تعلق مع اللہ ضروری ہے. نور چاہیے، نور جو وہ ایسا نور ہو کہ ہماری روح سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم نورانی ہو جائے، تب یہ ہمارا جہاز اس زمین سے اڑے گا. ورنہ اگر ہم زبان سے تو باخدا ہو گئے، لیکن آنکھوں کو اگر ہم نے زنا کاری یعنی بدنظری میں مبتلا رکھا یا کانوں سے غیبت کے گانے سنتے رہے، ہمارا جہاز اڑ نہیں سکے گا. اس لیے فرمایا اس کے لیے ذکر کا اہتمام کرے اور سنت کا اہتمام کرے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. اہتمام ذکر اللہ اور اہتمام سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا اہتمام رکھے. کیونکہ جو ذکر نہیں کرتا، میرے شیخ نے فرمایا، اس کی روح کمزور رہتی ہے. اور ذکر کرنے والے کے قلب جب نور سے بھرتا ہے، نتیجہ اس کے روح کو غذا ملتی ہے، کیونکہ ذکر کے ذریعے سے روح میں غذا پہنچتی ہے. میرے پیارے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں، نور حق از ذکر حق درجا رسد، نور حق از ذکر حق درجا رسد، یعنی اللہ کا نور اللہ کے ذکر سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. از زبان در دل، زبان سے دل میں جاتا ہے، زے دل تجا رسد، اور دل سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اس کی سپلائی لائن ہے. لہذا اگر کسی کی سپلائی لائن بند ہو گئی ہے، جلدی سے قرارداد پاس کرے اور فوراً بحال کرے اس کو. یعنی اگر ذکر کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام چھوڑ دیا، فوراً اس کو جو شیطان اور نفس نے رکاوٹ ڈال دی ہے، فوراً اس رکاوٹ کو دور کرے اور تسبیح سنبھال لے، اور تسبیح سنبھالتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہوئے ذکر شروع کر دے، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جس میں نہ تواں کو توانائی دے گیا. لہذا وہ جو دل میں نور جمع ہوتا رہتا ہے، اس نور کو جمع کر کے رکھے، یہی نور ہمیں اڑائے گا زمین سے آسمان کی طرف، ورنہ لیلاؤں کو دیکھتا تاکتا پھرے گا. اور نور تھوڑا نہیں، وذکر اللہ کثیرا فرمائے، کثرت سے خوب ہونا چاہیے، کثرت سے باخدا رہے. یعنی مسجد ہو، دفتر ہو، بازار ہو، گھر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، دن ہو، رات ہو، ہر وقت باخدا رہے. اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، پورے جسم سے باخدا رہے، نور جمع کریں. کیونکہ جہاز اڑنا ہے، اب تھوڑے نور سے کام نہیں چلے گا کہ جی تھوڑا سا اڑ کے آ کر پھر نور لے لیں گے پھر چلے جائیں گے. نہیں، جہاز اپنی ٹینکیاں، بلکہ اسپیئر میں اضافی بھی ٹینکی بھر کے رکھتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں کام آئے گی. کیوں جناب؟ اس لیے خوب بھر کے رکھے نور، ذکر کا، سنتوں پر، ایک ایک سنت، کھانے کی، لباس کی، ایک ایک سنت کا اہتمام کرے. دو کام ہو گئے. میرے مرشد نے فرمایا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاز کی ٹنکی کی حفاظت کی جاتی ہے کہ کہیں اس میں دشمن میزائل مار کر ٹنکی سے سارا فیول اور پیٹرول نکال نہ دے. بس فرمایا اسی طریقے سے دل اب ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، صحبت سے، مجلس سے قلب میں نور آ گیا، اب آنکھوں کا شیشہ بند کر کے رکھو. اب شیطان اور نفس دکھائیں گے کہ چلو آنکھوں کے ذریعے سے اس نور کو ضائع کرنے کی فکر کریں، کانوں کے ذریعے سے کہ غیبت سنی، گانا سنا، زبان کے ذریعے سے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ایسا کرے کہ جہاز اڑ نہ سکے. کیونکہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اس کو روحانی پر مل جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو مست ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اب میں اڑوں گا اور اڑ کر پرواز کر کے اڑتا ہوا چلا جاؤں گا. اب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اڑنے والا ہے، اگر یہ اڑ گیا خود بھی اللہ والا بنے گا، دوسروں کو بھی بنائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کے پروں میں وہ گوند لگا دیتا ہے شہوت کا. جیسے پرندے کے اگر آپ گوند لگا دیں
پر کھلیں گے نہیں اڑے گا کیسے؟ پر کھلنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب گون سے چپک گئے اب پرندہ کیسے اڑے گا؟ فرمایا اسی طرح سے سالک محنت کرتا ہے، تبلیغ میں جا کر وقت لگاتا ہے، اجتماع میں جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لیکن شیطان اور نفس اس کو جو حرام لذت اور شہوت کا گوند لگاتے ہیں اڑ نہیں پاتا. کہتے یار دیکھو عالم ہوں، حافظ ہوں، کتنے زمانے سے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں، کتنے میں محنت کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے دوستو یہ جو گناہوں کی عادت ہے یہ وہ جو ہمارا سارا نور کو ضائع کر دے. خصوصاً میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں اس زمانے میں جو بدنظری ہے اب یہ مرض عام ہے ہر طرف، اور اس کو ایسی چیزیں سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، گزرتے گزرتے اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا، کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ حضرت ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں موجود تھا، میں حضرت والا سے عرض کیا، میرے سے موجود کی میں بھی موجود تھا، ان کا حضرت جب ہم آپ کی صحبت میں نہیں آئے تھے تو ہم حسینوں کو بھی دیکھتے تھے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب عالم یہ بھنگن بھی اچھی لگتی. یعنی آپ بات دیکھیے حضرت نے اب ہمارے کہا یہ دیکھو عجیب الڈو ہے کیسی بات کر رہا. حضرت کو دیکھیے اللہ اکبر، عارف عارف ہوتا ہے، طبیب طبیب ہوتا ہے، حکیم حکیم ہوتا ہے، اللہ والے کی شان دیکھیے. فرمائے ہاں بھائی بات یہ ہے کہ جب انسان صحبتوں میں رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اس سے قلب میں لطافت آتی ہے، قلب صاف ہوتا ہے، اور جب قلب صاف ہو جاتا ہے نا، کپڑا صاف ہوتا ہے تو ایک دھبا بھی معلوم ہوتا ہے. فرمائے بات یہ تھی کہ پہلے قلب گندا تھا، گندے قلب میں گندے کپڑے میں آپ ایک دھبا اور لگا دیں کیا پتہ چلے گا؟ گیرج کا لڑکا ہے اس کی پتلون جو دھوبی بھی دھونے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی پتلون پر آپ انک اور سیاہی کی شیشی اڈیل دیں کیا پتا چلے گا؟ وہ پہلے ہی اتنی لچھڑی ہوئی ہے گندگی میں اور دھبوں میں، دو چار دھبے سے اس کا کیا بگڑے گا؟ سفید صاف ستھرے کپڑے ہو، ایک پین کا نوک ہلکی سی بھی لگا دی پتا چلے گی کہ نہیں؟ فرمائے کہ جب انسان صحبتوں میں رہتا ہے تو صحبتوں کی برکت سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، انسان گناہوں پر توبہ کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اس سے قلب میں لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد حسن کا ایک اشاریہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ علامت ہے دل کی صفائی کی. اور جو کہے کہ حسینوں سے دیکھنے سے مجھ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میرے مرشد فرماتے ہیں دو باتیں، یا تو یہ پکا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہونا چاہیے اس کو کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو اس کو بھی رہا ہے اظہار نہیں کرتا، کیونکہ میری وائٹ کلر خراب ہوں گے نا، میرا کالر ہے، کلف والے کپڑے خراب ہوں گے، اپنی عزت کو کیسے جی ہم اقرار کر لیں ہاں نہیں ہمیں بھی ہوتا ہے. یا تو فرمائے پکا جھوٹا ہے، ہوتا اسے بھی ہے، اور فرمائے کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پجامے سے پتہ چل جائے گا، وہ ناپاکی بتا دے گی کہ جناب کو بھی بے وضو ہو رہے ہیں. یا فرمائے کہ ٹھیک ہے بھائی ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا کہ واقعی اس کو کچھ نہیں ہوتا. فرمایا اس کو ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کہ کیوں نہیں ہوتا. ارے صاحب اللہ والے تو وہ ہیں، ان کو تو غم بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کو غصہ بھی نہیں آنا چاہیے، ان کو گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے. بھائی اللہ والا یہ جانور ہے، یہ تو جانور ہے، نہ خوشی نہ غم نہ گرمی نہ سردی، نہ کسی کا غصہ آیا نہ غصہ آئے، نہ ہنسے نہ بولے، بس ایسا مٹی کا مادھو ہے گویا کہ بت ہے نا، بت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی کچھ نہیں ہو رہا، پھر اس میں اور اللہ والے اس میں اور مٹی کے بت میں کیا ہوا؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیسے اولو العزم پیغمبروں میں سے، صحیح نا جناب، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پیغمبر اولو العزم، عالم کیا ہو رہا ہے نبوت کا مقام ہے، اجدے کو دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تخف ڈرو مت بھائی، خود ڈر رہے، یہ بشریت ہے. سبحان اللہ، گویا کہ یہ بشری تقاضا رکھا، پتا چلا خوف بھی یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ والوں کی عجیب شان، محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ظاہر اشراق پشے عارت بچرخ، ان کے ظاہر کا تو یہ عالم ہے، مچھر کاٹ لے تو ناچنا شروع کر دیتے، ہائے مچھر نے کاٹ لیا، اور فرمایا یہ تو ظاہر کا عالم، اور باطن باشد محیط ہفت چرخ، اور ان کے باطن کا یہ عالم ہے کہ ساتوں آسمان بھی ان کے قلب کی وسعت کے سامنے یہ جو ہے چھوٹے پڑتے ہیں، ساتوں آسمان باطنش باشد محیط ہفت چر، سات آسمان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، ان کے باطن کا یہ عالم ہے. لہذا سی اللہ والے ان کو خوشی بھی نہیں، ان کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو تکلیف بھی نہ ہو، ان کو ڈر بھی نہ لگے، ایسا نہیں ہے. ان کو ڈر بھی لگے گا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، غصہ بھی آئے گا، ناراض بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، ہنسیں گے بھی، روئیں گے بھی، یہ سب چیزیں ان کے انسانی والی فطرت ہے، اور یہ انسان کی خصوصیات میں سے، لہذا وہ کامل انسان ہے، بلکہ ان کو زیادہ ہوگا. ایسا نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ ہو، ان کو کسی نے یوں کیا بھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جیسے مرزا مدھر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، اپنے ایک مرید سے فرمایا، حضرت کا مزاج بہت سادہ تھا اور نفاست بڑے درجے کی تھی. اب مرزا صاحب نے اپنے ایک مرید سے فرمایا، ارے بھائی اپنے بچے کو لے کر آنا. اس نے کہا، مرزا صاحب اتنے نفیس المزاج ہیں، بچے تو آگے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لہذا وہ نہیں لے کر آیا، اگلی دفعہ آیا. تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ مرزا مدھر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ بھائی بچے کو لے کر نہیں آئے. انہوں نے کہ حضرت معاف فرما دیں، میں آئندہ ضرور لانا. اب بچہ آیا، اب وہ مرید بچے کو سکھا کے لایا، خبردار ہلنا مت، ایسے بیٹھ رہا، ایسے گردن نہیں اٹھانا، ایسے بیٹھنا، کوئی بات نہیں کرنا، اور یوں حرکت نہیں کرنا، خوب سکھا پڑھا کے لایا. اب وہ آیا حضرت کے پاس، وہ مرید حاضر ہوئے، بچہ بھی حاضر ہوا، بیٹھ گیا. اب حضرت کی شان دیکھی، حضرت نے اس بچے کو انگلی کی ایسے، یوں اب بچہ یوں ہو گیا، یوں کی یوں ہے، اب اس کو چھیڑے بچہ، نہ ہنسے نہ مسکرائے نہ کچھ. حضرت بہت دیر اس کو چھیڑ چھاڑ کی، جب چھیڑ چھاڑ کی، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا اپنے بچے کو لے کر آؤ. کہ حضرت یہ نا خادم زادہ، فرمایا یہ بچہ، یہ تو تیرا بھی باپ لگتا ہے. ارے میاں بچہ تو وہ ہوتا، ٹوپی اتار کر پھینکتا، ادھر کودتا، ادھر پھانکتا، ادھر گرتا، ادھر پڑتا، بچہ تو اس کو بولتے، یہ تو تیرا بھی باپ لگتا ہے. سبحان اللہ، یعنی کتنا عجیب مزاج کے بادشاہ آیا، پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا، حضرت کے سر میں درد ہو گیا. کیوں؟ سمجھتے تھے ایک بڑا ایسی حرکت کرے تو اور بات ہے، لیکن بچوں کی فطرت کو سمجھتے تھے. ارے بھائی بچوں کی تو فطرت یہ ہے، یوں کرو وہ کرو، کبھی یہاں کودے کبھی وہاں کودے. واہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت کے قریب ہیں. سبحان اللہ، تو پتہ ہی چلا کہ ہر چیز اس کی فطرت سے اچھی لگتی ہے. بچوں کی فطرت ہے، اللہ والے تھے، سمجھتے تھے کہ بھائی بچہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ سر پر کودے، ٹوپی پھینکے، یہ اٹھا کے پڑے، وہاں وہ کرے، وہ بھی کرے. پتا چلا جھوچیاں اٹھا کے جو تندور میں ڈال دی، فلاں کی چیز وہاں رکھ دی، اس کی چیز وہاں رکھ دی. بچہ تو بھائی یہ ہے شرارت. اس لیے اللہ والے کے معنی نہیں ہے کہ نہ اس کو غصہ آئے، نہ ہنسی آئے، نہ غمی ہو، نہ کچھ، کوئی اثر ہی نہ لے، ایسا نہیں ہے. ہر اثر ہوگا اس میں، بلکہ زیادہ ہوگا. کیوں؟ لطافت کی وجہ سے. خوشی بھی خوب ہوگی، غم بھی ہوگا، غصہ بھی آئے گا، ناراض بھی ہوگا، روئے گا بھی، ہنسے گا بھی، سب کام کرے گا. تو میرے پیارے دوستو، میرے مرشد نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام، یہ شیطان اور نفس جو تمہاری محنت کرتے ہو اس پہ سلاح کر کے گناہ سے محروم، گناہ کروا کر اللہ کے قرب سے محروم کرتے ہیں، لہذا اڑنے سے محروم رہتا ہے. سالک زمانہ گزر جاتا ہے، اللہ والا کیوں نہیں بنتا؟ گناہوں کی وجہ سے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی نشانی ہے گناہ سے بچنا ہے. لمبی لمبی تسبیح، ہزار دانے کی تسبیح لے لی، تسبیح تو پوری پھڑکا لی اور محلے کی کسی حسین کو نہیں چھوڑا، فلم کوئی نہیں چھوڑتے، ڈرامہ کوئی نہیں چھوڑتے، رات گیارہ گیارہ بجے والے بھی، بارہ بارہ بجے بھی جو تبصرے آ رہے ہیں وہ پورا سنیں گے. ایسا نہیں ملتا، گناہ سے بچنے کا اہتمام. تو فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ قلب نور سے بھرے گا. جب وہ نور ایسا ہوگا تو نتیجہ ہوگا کہ روحانیت کے جو اڑنے کے لیے جس نور کی چاہیے، اب وہ نور کام دے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں کہ جہاز اڑتے ہی پیٹرول ختم ہو گیا تو جہاز دھڑام سے گرے گا. اس لیے نور اتنا زبردست ہونا چاہیے. اس لیے تو شیخ دیکھے گا پہلے مرید کو دیکھے گا کہ اس کا نور کتنا جمع ہوا پھر اس کو اڑائے گا. سبحان اللہ. جو ٹینکی دیکھے گا نا تھوڑا نور ہے اور دیتا اس کو اڑایا ظالم تکبر میں عجب میں یا کسی چیز میں یا کسی حسین پر جا کر گر جائے گا. پھر جہاز اڑے گا آبادی میں جا کر گر جائے گا. اس لیے ایئرپورٹ آبادی سے دور بنائے جاتے ہیں. یہ دستور و قاعدہ ہے 20-25 کلومیٹر دور آپ پوری دنیا کو دیکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ آبادی سے دور ہوتے ہیں ایئرپورٹ اور قرب قریب میں کوئی آبادی کی اجازت نہیں ہوتی وہاں پر. جس روٹ پر جہاز اڑتا ہے وہاں پر جہاں ایئرپورٹ کے عملے کو بھی رہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ دستور اور قاعدہ. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا شیخ دیکھے گا ہاں بھائی پیٹرول کتنا ہے ہوا ٹائر سب کچھ دیکھے گا. اس کا عجب اس کا تکبر توازو اس کا تعلق مال ایک ایک چیز کا امتحان لے گا پھر اس کو اڑا دے گا. بس وہ لیور کھینچے گا اور میرے اڑتا ہوا چلا جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا روحانیت اڑانے کے لیے تین کام کرو. اپنے اوپر کسی کو مقرر کرو کسی اسے اصلاح کراؤ مشورہ لو اس کی صحبت سے دل میں تعلق مال اللہ کی دولت حاصل کرو. ذکر کا دوسرا کام شیخ کے پاس رہے گا گرم رہے گا باہر جائے گا ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسے ہی کہ ایئر کنڈیشن لیا ایئر کنڈیشن میں بیٹھے تو گرمی سے بچ گئے باہر نکلے پھر ہوئی گرمی. کوئی ایسا کرے لسی پیے لسی. اس لیے لسی پینے کے چار فائدے. ایک تو لسی پینے والے کے گھر میں چور نہیں آتے. دوسرا فائدہ یہ کہ اس کو کتا نہیں کاٹتا. تیسرا فائدہ یہ کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبتا. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وہ بڈھا نہیں ہوتا. یہ لسی پینے کے چار فائدے ہیں اور کثرت سے لسی پینے والے کے لیے یہ فائدے ہیں. کیا چور نہیں آتے کتا نہیں کاٹتا پانی میں نہیں ڈوبتا اور بڈھا نہیں ہوتا. چور اس لیے نہیں آتے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے رات بھر کھانستا رہتا ہے. تو جہاں پتا ہے گھر والے جاگ رہے کیسے آئے گا چور. کتا اس لیے نہیں کاٹتا گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے لاٹھی لے کے چلتا ہے. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو کتا قریب نہیں آتا. اور پانی میں اس لیے نہیں ڈوبتا کہ پھول جاتا ہے پھولی ہوئی چیز پانی میں نہیں ڈوبتی. اور بڈھا اس لیے نہیں ہوتا کہ جوانی میں کلٹی ہو جاتا. تو میرے پیارے دوست اہتمام کریں ذکر کا دوسرا کام اور تیسرا کام گناہ سے بچے تاکہ وہ ذکر جمع ہوتا رہے پورے جسم کے اندر پہنچ جائے. پھر کیا ہوگا جسم کو اپنا سا کر کے لے چلیے افلاک پر. ہاں میرے پیارے مرشد کا شعر ہے جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری اصلاح جس اللہ والے کی صحبت سے مقدر ہو اس اللہ والے کی صحبت میں ہم سب کو بھیج دیجئے اور اس کی صحبت سے ہمارے قلب میں تعلق مع اللہ اپنی محبت اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اچھے اخلاق عطا فرما توازو عطا فرما تکبر سے حفاظت نصیب فرما حسد بدگمانی سے بچا. اور یا اللہ ہمارے دل میں نیک گمان ڈال دیجئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. اور یا اللہ اپنے قرب اور تعلق کا وہ مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو راضی رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجئے ہمارے گھر والوں کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے ہمارے رشتہ دار دوست احباب متعلق ان سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور جو گزارشات پیش کی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما کر گناہوں سے مکمل حفاظت نصیب فرما دیجئے اور اپنا قرب اور تعلق خاص اور حیات تقویٰ حیات دوستہ ہم سب کو نصیب فرما کر